اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر دیکھنے والے تمام ناظرین کو نور الولایہ ٹی وی میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور عید غدیر کی مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں۔ سامعین محترم، خداوند متعال نے انسان کی ہدایت کے لیے کچھ اسوؤں کو متعارف کروایا ہے تاکہ انسان ان اسوؤں کے اوپر عمل پیرا ہو کر ان اسوؤں سے درس لے کر اپنی زندگی کو بھی انہی کی طرح بسر کرے کہ جس طرح انہوں نے درس دیا ہے۔ انہی اسوؤں میں سے ایک اسوہ امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت جس پہلو سے بھی دیکھی جائے، ہر لحاظ سے تمام مسلمین کے لیے، تمام مومنین کے لیے اسوہ ہے۔ چونکہ ہمارا موضوع، ہم پہلے بھی عید غدیر کے عنوان سے مختلف ٹاک شو کر چکے ہیں اور مختلف موضوعات کے اوپر ہم گفتگو کر چکے ہیں، آج ہم اسی مناسبت سے گفتگو کریں گے اور ہماری گفتگو کا محور رہے گا عید غدیر کے مناسبت سے وہ کتاب کے جو علامہ امینی نے لکھی، کہ جو غدیر کے اوپر لکھی جانے والی سب سے بڑی کتاب ہے، اس کتاب کے بارے میں، اس کتاب کے تعارف کے بارے میں، اس کتاب کی اہمیت کے بارے میں، اور اسی موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے حجت الاسلام والمسلمین آغا ظفر علی نقوی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سب سے پہلے آپ کو اس عید کی مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اس مہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔
بہت شکریہ، ہم ہی آپ کا اور ناظرین کرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور سب کو، تمام موالیان حیدر کرار کو اور عاشقان مصطفیٰ کو اس پربرکت عید کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔
گفتگو یہاں سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ چونکہ غدیر کے موضوع کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور بہت سارے علماء نے، مجتہدین نے، فقہا نے قلم کو اٹھایا ہے اور اس مہم مناسبت کے عنوان سے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ہماری گفتگو کا محور، جس طرح میں مقدمے میں عرض کر چکا ہوں، موضوع بھی یہی ہے، کتاب الغدیر کے جو علامہ امینی نے لکھی ہے، اس کا اجمالی سا تعارف ناظرین کے لیے کروا دیں۔
سب سے پہلے تو میں اس بات پر آپ کو سراہوں گا کہ آپ لوگوں نے جو موضوع انتخاب کیا، بہت اچھا موضوع ہے اور ہمارے ناظرین کو اور ہمارے جو افراد ہیں شیعہ سنی، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ غدیر کے حوالے سے صرف مجالس اور جشن ہی نہیں پڑھے جاتے بلکہ اس کے اوپر جو ہے علماء نے اپنی پوری زندگیاں جو ہے نا خرچ کر دی ہیں۔ تو انہی میں سے ایک کتاب جو ہے جس کو الغدیر کہا جاتا ہے، اور یہ کتاب عبد الحسین امینی نے، دیکھیں امینی نام کے بہت سے افراد ہیں،
آیت اللہ ابراہیم امینی،
جی ایک ابراہیم امینی ہے، تو بعض لوگ جو ہے نا اس میں اشتباہ کر جاتے ہیں کہ بھائی ابراہیم امینی جو ابھی ایک سال پہلے جن کی جو ہے نا وفات ہوئی ہے اور جو مسجد اعظم میں نماز پڑھاتے تھے اور مجلس خبرگان میں بھی تھے اور امام جمعہ قم کے تھے، تو وہ مراد ہیں، وہ نہیں ہیں مراد، یہ عبد الحسین امینی مراد ہیں۔ تو ان کے مصنف عبد الحسین امینی ہیں، اور یہ کتاب الغدیر جو ہے یہ اس کے اوپر جو ہے، جیسے کہ اس کے نام سے واضح ہے کہ اس کا اصلی محور اور جو ہے موضوع جو ہے وہ غدیر ہے، غدیر کے حوالے سے انہوں نے جو ہے نا اس جو آیات نازل ہوئی ہیں، جو احادیث ہیں، اور اس کے حوالے سے جن علماء نے کام کیا ہے، صحابہ کرام نے کام کیا ہے، تابعین نے کام کیا ہے، شاعروں نے شاعری کی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کتاب میں انہوں نے نقل فرمائی ہیں، ہر وہ چیز جو غدیر کے حوالے سے ضروری تھی وہ جو ہے وہ انہوں نے نقل فرمائی ہے۔ یہاں پر دیکھیے، میں ایک اس کتاب کی اہمیت کے حوالے سے بھی میں عرض کر دوں کہ میں آج ایک عالم دین کی تحقیق پڑھ رہا تھا، اس عالم دین نے اس کتاب کے بارے میں بیان فرمایا، غالباً علامہ عسکری ہیں، علامہ عسکری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ خود بھی بہت بڑے ایک محقق گزرے ہیں اور انہوں نے بہت اچھی کتابیں لکھی ہیں، معالم المدرستین ان کی بہت بڑی کتاب ہے کہ جو پوری دنیا میں جانی جاتی ہے، عبداللہ بن سبا کے نام سے انہوں نے جو کتاب لکھی اور بہت سے محققین کو دی، اور اسی طرح بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ تو وہ اس کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو چیزیں غدیر کے حوالے سے علامہ امینی نے لکھ دی ہیں، اب اس سے بڑھ کر کوئی چیز لکھی نہیں جا سکتی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج کل کے پیش رفتہ دور میں، اس پیش رفتہ دور کے میں جناب جو مثلا تحقیقات کا دور ہے اور ساری چیزیں آسان ہیں، اور اس دور کے اندر وہ سی ایسی چیزیں کہ جو مثلا کچھ عرصہ پہلے جائیں تو نامعلوم تھیں، مجہول تھیں، ٹھیک ہے، آج ساری چیزیں عیاں ہو گئی ہیں اور ساری چیزیں انٹرنیٹ پر موجود ہیں، ساری جگہوں پہ موجود ہیں اور سہولیات موجود ہیں، ایک بندہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے پوری دنیا کی کتاب خانوں کو، لائبریریوں کو ٹٹول سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، نقل کر سکتا ہے ان سے مطالب، ٹھیک ہے۔ تو آج کل کی دنیا میں بھی ایک عالم دین جو خود محقق ہے وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ علامہ نے جو اس عرصے میں کہ جب ان کو جو ہے نا ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا تھا، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس کتاب کے لیے علامہ امینی نے، عبدالحسین امینی نے نجف اشرف میں جب اس کتاب پر کام شروع کیا تو کتاب خانہ جو تھا اس کے اندر صرف 4000 کتابیں تھیں، تو 4000 کتابوں نہ کافی تھیں اس کام کے لیے، تو وہاں سے آغائے امینی نے اس کتاب کو لکھنے کے لیے وہاں سے سفر، مختلف ممالک کے سفر کیے، جن میں چند ممالک جو ہے نا سر فہرست ہیں اور زبان زد عام ہیں، مثلا ہندوستان وہ گئے، کیونکہ ہندوستان میں ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہے وہ خطی کتابوں کا ہے، البتہ یہاں پہ بحث یہ نہیں ہو رہی کہ شیعہ کتابیں، یہاں پہ ان بحث ہو رہی ہے کہ جو ذخیرہ اسلامی ہے، شیعہ کی کتابیں ہیں، اہل سنت کی کتابیں ہیں، جو بھی ہے، تاریخی ہیں، حدیثی ہیں، تفسیری ہیں، جو بھی ہیں، ساری کتابوں کے حوالے سے، اور علامہ امینی لکھنؤ گئے، ادھر سے جناب والا اور جو ہے نا علاقوں میں گئے، اس کے علاوہ شام کا سفر انہوں نے کیا، ترکیہ کا سفر انہوں نے کیا، ایران کے تو وہ خود ہی تھے، تو یہ سارے سفر انہوں نے، یہاں تک کہ علامت خود فرماتے ہیں اس بارے میں کہ یہ الغدیر لکھنے کے لیے انہوں نے جو زحمت کی ہے، راتوں کو سوتے نہیں تھے، ساری رات جناب کتاب لکھتے تھے اور اس کے حوالے سے جناب تحقیقات کرتے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10000 کتابیں الف سے لے کر یا تک پڑھی ہیں، البتہ ان کا جو فرمان ہے وہ یہ کہ بائے بسم اللہ سے لے کر تمت کی جناب والا آخری تا تک میں نے پڑھی ہیں 10000 کتابیں، اور 100000 کتابیں ایسی ہیں کہ جو جن کی طرف میں نے اس طرح سے نہیں کہ مثلا اول سے لے کر آخر تک پڑھی ہوں، لیکن بار بار ان سے میں جو ہے نا استفادہ کرتا تھا اور رجوع کرتا تھا اور ان کو کھولتا تھا، اپنے مطالب ان سے لیتا تھا، یہ اس دور کی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ آج کل کے دور کی بات نہیں ہے کہ جہاں پہ بٹن دبائیں تو ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور آپ کہیں کہ بھئی میں نے 200 کتابیں اس موضوع کے لیے مطالعہ کی ہیں، میں نے 100000 کتابیں مطالعہ کی ہیں، نہیں، یہ اتنے ملکوں کا سفر کر کے، تو یہ ہے الغدیر، کہ الغدیر پر انشاءاللہ جب ہم اس کا تھوڑا سا تفصیل سے تعارف کرائیں گے تو اس میں مزید جو ہے نا اس کی معلومات آئیں گی، یہ کتاب جو ہے 20 جلدوں میں یہ لکھی گئی کتاب، لیکن شومی قسمت چونکہ اس وقت وسائل کی کمی تھی اور یہ ساری چیزیں تھیں، آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو علماء کرام بیچارے جو ہے نا تحقیقات کر لیتے ہیں، اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو وہ کتاب چھپ نہیں سکتی اور جناب لوگوں تک پہنچ نہیں سکتی، حالانکہ کتاب بہت اچھی ہوتی ہے، تو اسی طرح یہ جو ہے نا یہاں پر بھی یہ مشکل پیش آئی، وہ کتاب چھپی نہیں۔ آیت اللہ فاطمی نیا رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ابھی کچھ دن پہلے جو ہے نا وفات ہوئی، اور وہ نسخہ شناس تھے، خطی کتابوں کا نسخہ شناس تھے، ان سے بڑھ کر بندہ نہیں ہے نسخہ شناس، ٹھیک ہے، وہ خطی کتابوں کے نسخہ شناس تھے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ 22 جلدوں پر تھی، 11 جلدیں اس کی تلف ہو گئیں، اور موجودہ ابھی آج کے دور میں جو کتابیں موجود ہیں وہ الغدیر کی 11 جلدیں ہیں جو چھپ چکی ہیں، جو استفادے کے لیے موجود ہیں اور علماء کرام اسے استفادہ کرتے ہیں، اور اس کے آپ کو سافٹ ویئر بھی مل جائیں گے اور موبائل کی بھی آتے سافٹ ویئر آپ کو مل جائیں گے، اگر کتاب سرچ کریں گے تو فارسی اور عربی کے اندر، اردو کا پتہ نہیں ہے کہ اردو میں کتنی جلدوں کا ان کا ترجمہ ہوا ہے، لیکن فارسی زبان میں اس کا ترجمہ جو ہے تقریباً 11 جلدوں میں موجود ہے۔
ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز سے آپ نے اس کتاب کا اجمالی تعارف کروایا، چونکہ جب بھی ہم کسی کتاب کو دیکھتے ہیں تو لا محالہ ہماری نظر پڑ جاتی ہے اس کو لکھنے والے کے، اس مصنف کے اوپر، کہ کس طرح سے انہوں نے اس کتاب کو لکھا، اور مقدمہ بھی لکھا جاتا ہے کہ اس کتاب کو لکھنے میں کیا کیا زحمات اٹھائی جاتی ہیں، جو آپ نے اچھے انداز سے بیان کی۔ سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کتاب الغدیر کا تعارف کروایا جمالی، اسی طرح جو کتاب الغدیر کے مصنف ہیں علامہ امینی، ان کی شخصیت کس طرح کی تھی، ان کی شخصیت کی کیا اوصاف تھے، وہ ذرا ہمارے ناظرین کے لیے واضح کریں۔
دیکھیں آغا محترم، ہم نے اپنے اس جو امام کتاب کا تعارف کروا رہے تھے تو اسی کے ضمن میں علامہ عبدالحسین امینی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اجمالی سے تعارف جو ہے نا درمیان میں ہم نے کر دیا کہ انہوں نے اس کتاب لکھنے کے لیے کتنے سفر کیے، کتنی اذیتیں سہیں، کتنا دقیق انہوں نے مطالعہ کیا ایک ایک کتاب کے لیے، ٹھیک ہے، تو اور علماء کا کتنا اس کے اوپر جو نا اعتماد تھا. میں باقی اس کی زندگی کی طرف نہیں جاؤں گا چونکہ مختصر سمے صرف اہل بیت عصمت و طہارت کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا، ان کا جو واسطہ تھا، میں اسی کی طرف جو ہے نا اس چیز کو کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو کتاب میں کھو جاتے ہیں تو پھر توسل اور دیگر مقام عمل میں جو ہے نا وہ توجہ نہیں رہتی کہ جو مقام مثلا یہاں تحریر میں رہتی ہے، اس طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے. لیکن علامہ امینی ایسی شخصیت تھے کہ جو کتاب لکھنے پر مجبور بھی اس علاقے کی وجہ سے ہوئے، اس محبت کی وجہ سے ہوئے، وہ اس عشق کی وجہ سے ہوئے کہ جو عشق ان کو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھا. ایک بات دیکھیں، امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ عشق ہی ایسی چیز ہے کہ جو امت کو متحد کر سکتا ہے، جو امت کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر جمع کر سکتا ہے. حتیٰ وہ حدیث بھی ہے کہ اگر امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت پر لوگ جمع ہو جاتے تو اللہ تبارک و جہنم کو جو ہے نا خالقی نہ کر. جہنم یعنی باطل لوگ، گمراہ لوگ، یعنی لوگ گمراہ ہی نہ ہوتے. جب گمراہ ہی نہ ہوتے تو جہنم کی ضرورت ہی نہیں، ٹھیک ہے قبلہ مطلب یہ. تو امین عبدالحسین امین رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو صحیح طریقے سے بانپ لیا تھا، اس چیز کو بانپ لیا تھا اور نقطۂ اتحاد جو ہے نا انہوں نے لا کر جو ہے نا اس چیز کو اس پر جو ہے نا انگلی رکھی اور وہیں پہ آ کر انہوں نے اس چیز کو ثابت کیا وحدت اسلامی کے حوالے سے کہ اسلام کو غدیر کے موضوع پر اور اس حدیث غدیر پر آ کر جو ہے نا اکٹھا ہو جانا چاہیے. یہ نقطۂ اتحاد ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ مثلا آ کر جو ہے نا سنیوں کو زود و کوب کیا جائے، فلاں فرقے کو جناب والا جو ہے نا نیچا دکھایا جائے، کسی ایک فرقے کو جو ہے نا برتر دکھایا جائے، نہیں یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ ثابت کیا جائے کہ بھائی عہد عقل کم از کم 90,000 کے مجمع میں جو ایک حدیث بیان کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، 90,000 کا حد عقل کم از کم مجمع ہے، اس 90,000 کے مجمع میں جس کے اندر بہترین قسم کے راوی جو ہے نا موجود ہیں، صحابہ کرام کا مجمع، کوئی عام مجمع تو نہیں ہے، تو یہ حدیث کی کتنی اہمیت ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آگے جا کے گفتگو کروں گا. لیکن یہ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی جو ہے نا یہ دو بات میں دیں. مقام عمل میں آپ دیکھیے علامہ امینی ایسے نہیں ہیں کہ جناب صرف جو ہے نا وہ کہیں، کہتے ہیں علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کو ظاہری بات ہے کہ مشکلات پیش آتی ہیں، میں نے ابھی عرض کی کہ 11 جلدیں تو اس کی ویسے ہی تلف ہو گئیں. تو علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کو جب ضرورت ہوئی ہے کتاب کی تو کہتے ہیں علامہ امینی آئے امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس میں، وہاں پہ آ کر جو ہے نا وہ زار و قطار روتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں کہ مولا اس کتاب کی ضرورت ہے، میری مدد فرمائیے، مشکل کشائی فرمائیے. اتنے میں علامہ امینی دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ آیا، بدھو ہے وہ، دیہاتی پینڈو جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، وہ پینڈو بندہ ہے جاہل سا، اور یوں ہاتھ ہلا کے انگلی ہلا کے نا مولا کو کہتے ہیں آدھے گھنٹے میں میری حاجت پوری نہ کی تو پھر جناب والا میں جو ہے نا دیکھ لوں گا، میں اپنے آپ اس میں کہتا ہوں کہ یعنی آپ کو دیکھ لوں گا، پھر میں آپ کو مانوں گا نہیں ہے، جس قسم کی مثلا اس نے وہ کی. باہر نکل گیا، تھوڑی دیر کے بعد آیا، کہتا امیر المومنین کو خطاب کر کے زیارت کی طرح، کہ امام تو امام ہونا، سمجھدار ہو آپ نے میری حاجت پوری کر دی، اگر نہ آج بڑا مشکل پیش آتی. علامہ صاحب نے جب یہ بات دیکھی تو اس کو بہت زیادہ گلہ ہوا، بہت زیادہ دل بھر آیا اور روئے زار و قطار، مولا یہ بندہ اتنی گستاخانہ طریقے سے آپ سے بات کر رہا تھا، آپ نے آدھے گھنٹے میں اس کی حاجت جو ہے نا پوری کر دی، اور میں جو آپ کی ولایت کا دفاع کرنے کے لیے اور آپ کی ولایت ثابت کرنے کے لیے مجھے ایک کتاب کی ضرورت ہے اور وہ کتاب جناب والا مجھے نہیں مل رہی اور آپ سے میں وہ کر رہا ہوں. کہتے ہیں وہ روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی. اس میں امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے اسے، اور علامہ امینی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں مولا کہ امینی اگر ہم آپ کو کتاب دینا چاہتے نا تو ہم آپ کو اشارہ کر دیتے فلاں جگہ پہ، تیری گھر میں وہ کتاب موجود ہے، وہاں سے اٹھا لیتے آپ، لیکن چونکہ تو عالم دین ہے، تو عالم دین ہے اور ہمیں آپ کی آواز سننا اچھا لگتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہر روز میرے در پہ آؤ اور تیری آواز میں سنوں، میں یہ چاہتا ہوں. کتنا اعتماد اس، اگر اس بات کو صحیح طریقے سے مان لیا جائے. اور دوسری طرف سے وہ جہاں تک وہ بات تھی کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اس نے گستاخی کی، اس نے گستاخی نہیں کی، اس کا جتنا ادب تھا جتنا ادب تھا اس ادب کے ساتھ ہی اس نے جو ہے نا مجھ سے مانگا ہے. اور یقین ہے کہ ان کو پتا تھا کہ مولا امیر المومنین کے علاوہ اور کوئی مجھے نہیں دے گا اور کسی اور کے در پر نہیں. لیکن وہ دیہاتی پینڈو بندہ تھا, اس کا ادب اتنا تھا, اس کو اور کچھ نہیں آتا تھا, وہ یہی بس یقین کامل کے ساتھ اس نے مانگا ہے. آپ میں اور اس میں فرق ہے, آپ عالم دین ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ امام سے کیسے بات کرنی ہوتی ہے, عالم سے کیسے بات کرنی, اس کو نہیں. یہ ایک واقعہ ہے. دوسرا واقعہ اس کے ان کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے, یہ منسوب ہیں ان کی طرف واقعہ, وہ ایک واقعہ جو ہے نا ان کی طرف نقل کیا جاتا ہے, اور وہ واقعہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام یہ جو کہتے ہیں کہ 1000 رکعت جو ہے نا رات کو پڑھ لیتے تھے یا کم و بیش جتنی بھی تھیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے, رات تو اتنی ہوتی ہے, فلاں اتنی ہوتی ہے, یہ تو وہ ہے. تو میری طرح جو ہے نا انہوں نے آ کر جناب دلیلوں کے انبار نہیں لگائے کہ کتابیں وہاں پہ بھی لکھ دی ہوں کہ بھئی 1000 نماز پڑھتے تھے نہیں. عبدالحسین امینی نے خود اپنے عمل سے پوری رات میں کئی راتیں 1000 رکعت پڑھیں اور بتایا کہ جب علی کا غلام 1000 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے تو اس کا آقا اور مولا جو ہے جس کو امام المتقین کہہ سکتے ہیں, یہ میرے اور آپ کے لیے الگو ہے کہ صرف زبان سے دفاع نہیں کرنا, عمل اور کردار کے ساتھ بھی جو ہے نا امیر المومنین علیہ السلام کا دفاع کرنا.
اور بالخصوص یہ جو واقعہ آپ نے بتایا یہ واضح کرتا ہے کہ وہ افراد کے جو دین کے ساتھ منسلک ہیں کسی بھی حوالے سے ہوں, ان کا رابطہ خدا سے کیسا ہونا چاہیے اور ان کا رابطہ معنویت سے کیسا ہونا چاہیے واضح کر رہا ہے. ماشاء اللہ, بہت اچھے انداز سے آپ نے علامہ امینی کی شخصیت کا تعارف کروایا, واقعاً ہمارے لیے اسوہ ہیں, اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کس طرح سے خدا سے مانگیں, آئمہ سے توسل کر کے مانگیں, واقعاً ہمارے لیے الگو ہیں. اچھا, اگلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا, چونکہ غدیر کے موقع کے اوپر غدیر کے عنوان سے بہت ساری کانفرنسیں ہوتی ہیں, بہت ساری کتابیں لکھی جاتی ہیں اور لکھی بھی گئی ہیں, اور بڑے بڑے علماء نے قلم اٹھایا جس طرح میں نے پہلے بھی اشارہ کیا, تو کیوں اس کتاب کی جو جس طرح آپ نے عرض کیا کہ 21 یا 22 جلدوں میں ہیں جو ابھی جتنی بھی موجود ہیں, کیوں اس کتاب کی اتنی اہمیت ہے کہ باقی کتابیں ماند پڑ جاتی ہیں اس کتاب کے سامنے؟
دیکھیں آغا محترم, ایک تو کہتے ہیں کہ کتابوں کی بھی, ہمارے اساتذہ اکرام فرماتے تھے کہ کتابوں کی بھی عمریں ہوتی ہیں, جیسے انسان کی عمر ہوتی ہے نا ویسے کتابوں کی بھی عمریں ہوتی ہیں, اور ان عمروں کا جو تعلق ہوتا ہے نا وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے, وہ کچھ چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. ایک تو جناب والا جو لکھنے والا ہے اس کے خلوص کے ساتھ ہوتا ہے, اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے, کتنے خلوص سے وہ لکھ رہا ہے. صحیح ہے, جتنا وہ خلوص سے لکھے گا اتنا جناب والا, ایک تو یہ ہے کہ ان کے اخلاص کی وجہ سے جو نا اس کتاب کو اہمیت حاصل ہے, اور دوسری چیز کی جو اہمیت ہے صرف خلوص کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے, خلوص کے لیے بڑی دعائیں کی کتابیں لکھی گئی ہیں, ٹھیک ہے, مناجات کی کتابیں لکھی گئی ہیں. یہ کتاب علمی حوالے سے بھی اپنی مثال آپ ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں ہے. اور شیعہ سنی جس نے بھی جناب کام کیا ہے تو اس کو جب دیکھتے ہیں تو کوئی گوشہ ایسا چھوڑا نہیں ہے علامہ امینی نے کہ جس کے اوپر جو ہے نا دوسرا بندہ آ کر جو ہے نا کوئی گنجائش ہو اس کے اندر جو ہے نا. یہ تو کجا جا کے آپ 1000 کتاب پڑھیں تو آپ کو مطالب ملیں, تو ایک ہی کتاب آپ پڑھیں گے جس میں آپ کو جو ہے نا سارے کے سارے جو ہے نا مطالب اس میں ملتے ہیں. میں آپ کو ان میں سے مثلاً آپ اس چیز کو دیکھیے کہ غدیر کا جب مسئلہ آتا ہے, جب جیسے ابھی بھی ہمارے ناظرین میں کئی ایسے افراد ہوں گے کہ جو سن رہے ہوں گے ہمارا ماما باد دیکھ کر کہیں گے کہ یار غدیر تو شیعوں کے ساتھ خاص ہے, تو یہ ان کو تو شیعوں کے ساتھ ہے, ساری چیزیں جو ہے نا شیعوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, من کن تو مولا فعلی ان مولا یا فعاد علی ان مولا, یہ حدیث جو ہے نا یہ شیعوں کے ساتھ خاص ہے. یہ تو جو بھی اگر کوئی بس میں جا رہا ہو ایک دم سے کہ من کن تو مولا فعاد علی ان مولا تو وہ کہے گا یار یہ تو شیعہ ہے, حالانکہ ایسے نہیں ہے. تو میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ علامہ امینی کا ہدف یہ تھا کہ یہ نقطہ اتحاد ہے, نہ یہ کہ نقطہ استراق ہے. فرقہ واریت کے لیے بہانہ نہیں ہے, فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے یہ چیز ہے غدیر ہے. تو انہوں نے آ کر مثلاً پہلی جلد میں جب وہ پہلی جلد لکھتے ہیں, صحیح ہے, پہلی جلد کے اندر انہوں نے پہلے آ کر کیا کیا, 110 صحابہ کرام وہ صحابہ کرام کے جو حدیث غدیر کے راوی ہیں, صحیح ہے, وہی صحابہ کرام جن کے بارے میں اہل سنت حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ تو ستارے ہیں, ان میں سے جس کی بھی آپ جناب والے اقتداء کر لیں آپ ہدایت کے اندر. تو 110 صحابہ کی جب آپ اقتداء کریں گے تو کتنی کامیابی آپ کو ہوگی، وہ کتنی یقینی کامیابی ہوگی. 110 صحابہ کرام جناب اس کے جو ہے نا راوی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں وہ نام لکھتے ہیں، ان کے بعض کے حالات زندگی بھی جو ہے نا لکھتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے اہل سنت منابع سے لکھتے ہیں، نہ یہ کہ اہل، چونکہ خود شیعہ تھے، اس وجہ سے اگر وہ اپنے آپ سے لکھتے تو وہ کہتے یار یہ شیعوں نے تو من گھڑت جو ہے نا باتیں لکھ دی ہیں، یہ تو صحابہ کرام نے، تو ساری اہل سنت کتابوں سے انہوں نے اس چیز کا نام لیا. 84 تابعین کے نام جو نا انہوں نے لکھے ہیں کہ جو راوی ہیں اس حدیث غدیر کے. 110 صحابہ کرام، 84 جناب والا یہ تابعین ہیں. اور اس کے علاوہ اسی کتاب جلد اول کے اندر جناب، جلد اول کے اندر ان علماء کرام کے نام بھی جو ہے نا وہ لے کر آئے ہیں کہ جنہوں نے قلم فرسائی کی ہے اور جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، وہاں وہ ان لوگوں کے نام بھی لائے ہیں. ائمہ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام نے جو غدیر کے حوالے سے مناظرے کیے ہیں، احتجاج کیا ہے اپنا، ان یہ ساری چیزیں جناب پہلی جلد کے اندر جو ہے وہ لائے ہیں. اب اس کے بعد یہ پہلا مرحلہ تھا، دیکھیے صحابہ کرام سے شروع کیا اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا نیچے علماء کرام اور جو ہے نا مؤلفین اور مصنفین کی طرف آ رہے ہیں. ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو شعر و شاعری، چونکہ وہ معاشرہ ایسا معاشرہ تھا کہ وہ بھی ابھی آپ ہندوستان اور پاکستان کے شاعروں کو دیکھیں، اور چاہے وہ جس مکتب سے بھی تعلق رکھتا ہوگا تو کربلا کو ضرور، وہ شاعر شاعر ہی نہیں بن سکتا کہ جو کربلا اور غدیر کو جناب والا ٹچ نہ کرے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح دوسرے جیل کے اندر جو ہے نا صدی بصدی ٹھیک ہے، صدی بصدی آ کر جناب وہ ان شعراء کا ذکر کیا ہے کہ جن شعراء نے غدیر کے بارے میں قصیدہ گوئی کی ہے اور منقبت خانی کی ہے، یہ ساری چیزیں. دوسری جلد میں بھی انہی کا ذکر ہے، مثلا قیس بن سعد بن عبادہ کا ذکر ہے، عمر یاس کا ذکر ہے، محمد بن عبداللہ کا ذکر ہے، اسی طرح خود امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے، اور جو ہے نا اور افراد کے. اس کے بعد جو وہ آئے ہیں وہ دوسری صدی ہجری میں، یہ تو پہلی صدی ہجری میں تھے نا امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں، ان لوگوں کا ذکر ہے. پھر دوسری جلد میں وہ آتے ہیں اور تیسری صدی ہجری کے علماء یہ جو شاعروں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور میں مختصر کر رہا ہوں. چوتھی جلد میں جو ہے اس کے اندر چوتھی اور پانچویں اور چھٹی صدی ہجری کے اندر جو شعراء ہیں جنہوں نے غدیر کا جو ہے نا تذکرہ کیا، ان سارے لوگوں کا نام جو ہے نا بھی لکھتے ہیں اور ان کے بارے میں جناب وہ کرتے ہیں، اور جس میں نام بہت زیادہ ہیں. میں مثلا سید رضی اسی اس میں آتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا چھٹی اور ساتویں صدی ہجری میں یہاں پر جو ہے بہت سے ایسے افراد شعراء کیا جو غدیر کے حوالے سے ہیں، ان کی زندگی نامہ بھی جو ہے نا درج فرماتے ہیں، تفصیل سے درج فرماتے ہیں کہ یہ ہوا ہے. اب چھٹی جلد کے اندر یہاں پر جو ہے پھر جو ہے نا آٹھویں صدی ہجری کے جو باقی شعراء ہیں جو پہلی جلد میں وہ نہیں لکھ سکے تھے، اس میں بھی آ کر وہ لکھتے ہیں، سب کے نام وغیرہ بھی موجود ہیں. ساتویں جلد کے اندر یہ مزید جو ہے نا آٹھویں صدی ہجری کے جو شعراء ہیں ان کے بارے میں لکھتے ہیں، اور آٹھویں جلد کے اندر بھی یہاں پہ آ کر جو ہے نا دیکھیں آٹھویں جو ساتویں جلد ہے، ساتویں جلد کے آخر میں آ کر یہ وہاں پر آ کر جو ہے نا بعض صحابہ کرام کی سیرت بھی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. ان میں حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت ہے، ان کے ایمان پر جو ہے نا وہ دلیلیں لاتے ہیں، ادلہ لاتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں. پھر آٹھویں جلد کے اندر تفصیل کے ساتھ ایمان ابو طالب کو اور حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کو وہ قرآن کی روشنی میں وہ بیان فرماتے ہیں. اس کے علاوہ جو خلفاء ثلاثہ ہیں، جو خلفاء ثلاثہ ہیں ان کا تذکرہ اس کتاب میں آٹھویں جلد کے اندر فرماتے ہیں. حضرت ابو ذر کے جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ اس سے سچے بندے کے اوپر جو ہے نا آسمان نے سایہ نہیں کیا، ان کا ذکر کرتے ہیں، اس کی سیرت وغیرہ لکھتے ہیں. نویں جلد کے اندر جناب تیسرے خلیفہ کے بارے میں تذکرہ فرماتے ہیں، امیر المومنین حضرت عائشہ کا ذکر کرتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف کا ذکر کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے یہ سلسلہ صحابہ کرام کی سمان عمری اور ان کے ساری چیزوں کا لکھتے ہیں. دسویں جلد کے اندر آ کر جو ہے یہاں پر وہ ذرا اختلافی گفتگو بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام اور معاویہ کا جو آپس میں جو رابطہ تھا اور جو تعلق تھا، اور معاویہ کے متعلق جو من گھڑت قسم کی احادیث گھڑی گئی ہیں اور ان کی فضیلت جو ہے نا فضیلت سازی کی گئی ہے وہ بیان کی ہے، اس کے بارے میں سارا تذکرہ فرماتے ہیں، اور حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی صلح کے بارے میں اور پورے ان حالات کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ گیارہویں جلد کے اندر بھی اسی چیز کو وہ آگے لے کر آتے ہیں، اس زمانے مثلا حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اور معاویہ کے درمیان میں جو پیش آیا ہے، اور اس زمانے کے شیعوں کے بارے میں یہ جو ہے نا تذکرہ فرماتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر جو چیز ہے، جو آپ کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ اس وجہ سے اس کی اہمیت ہے کہ صحابہ کرام سے شروع کرتے ہیں اور کسی شاعر تک کو نہیں چھوڑتے، وہ کہ جو بھی ریلیٹڈ تھا کسی بھی حوالے سے اگر اس کا تعلق غدیر کے ساتھ بنتا ہے تو اس کے اوپر قلم فرسائی جو ہے نا آیت اللہ امینی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ اس وجہ سے اس کتاب کی ایک جامع کتاب ہے، اور علمی اعتبار سے شیعہ سنی سارے اس کو مانتے ہیں ابقات الانوار کو، اور اس کتاب کا ایک اپنا ایک جو ہے ایک حیثیت ہے اور نام ہے۔ اور اس کے اوپر آ کر اب میں مزید اگر اس کی مزید وضاحت کروں گا تو بہت زیادہ لمبا چوڑا پروگرام ہو جائے گا۔ بہرحال آیات کو فوکس کرتے ہوئے اور اس کی ذیل میں جو حدیث ہے اس کے ساری معنی پر گفتگو کرتے ہیں، ساری چیزیں جو ہیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔
ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ نے اس کتاب کی اہمیت دوسری کتابوں سے زیادہ کیوں ہیں واضح انداز میں آپ نے ارشاد فرمایا، اور خود ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا علامہ امینی فرماتے ہیں کہ میں اس کتاب کا لکھنے کا تمام ثواب اس شخص کو دے دوں گا کہ جو صلوات پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم اگر یہ پڑھے تو میں علامہ امینی اس کتاب کا پورا ثواب جو میں نے لکھا ہے زحمت کی ہے اس کے نام کر دوں گا۔ واقعاً ایک بہت اچھی شخصیت ہیں، اور واقعاً شعراء آفاق کتاب ہے، اور ہمیں چاہیے کہ مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور چونکہ امیر المومنین کی ولایت کا جو مسئلہ ہے اور ولایت کا جو عنوان ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے انتہائی مختصر وقت میں بہت ہی جامع گفتگو کی، اور ناظرین کے لیے یقیناً استفادے کے قابل ہوگی۔ تو ناظرین، جس طرح سے آپ نے ملاحظہ فرمایا، ہمارے مہمان نے بہت ہی اچھے انداز سے کتاب الغدیر کے جو علامہ امینی نے لکھی ہے، اس کتاب کا تعارف، اس کتاب کی کیا اہمیت ہے، اس کتاب کی کتنی جلدیں ہیں اور اس وقت ہمارے پاس کتنی جلدیں موجود ہیں، ان کا کس کس زبان میں ترجمہ ہوا ہے، اور خود لکھنے والے علامہ امینی کی شخصیت ہمارے لیے کس عنوان سے اسوہ بن سکتی ہے واضح انداز میں بیان فرمایا، اور بالخصوص اس کتاب کے اندر کس طرح کا محتوی موجود ہے جو غدیر کے اوپر لکھی جانے والی تمام کتابوں سے اس کتاب کو اعلیٰ کرتا ہے، برتر کرتا ہے، بہت ہی اچھے انداز سے بیان فرمایا۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے مہمان اور نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔